Ummat of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam in their hearts. Their desire is to reach whichever part of the world they can and impart the knowledge of Deen and invite the people towards their Islam and their connection with Allah Tabaraka wa Ta'ala. Recently we had one alim, he was 92 years of age. Then we had another alim, he was 85 years of age. And Hazrat Maulana, our guest, he has been through operation and he's not well. This morning also he was very weak. So it is an opportunity for us to take benefit from them whilst they are alive and amongst us. I recall the days when we were students in Darul Uloom. At that time there was a newspaper, Al Jamiyat, which was a daily paper. And in there we used to always follow Hazrat Maulana Sayyid Asad Madani Ahmad Barakatuhum's travels. One minute he is in Delhi addressing the problems of the Muslims. Next minute there is a facade or there's some riots in some other part of the country, and then you will find him in the midst of those people assisting them, helping them, trying to set them up, build homes for them, as happened recently also in the Gujarat area. And then you will find him sometimes in Bombay and sometimes Calcutta and Madras and Bangalore and Assam, and then in this Ijtima and that conference. So his whole life has been a life of Mujahada. Allah Tabaraka wa Ta'ala must give him complete sehat, afiyat, salamati, and Allah Ta'ala must give him the strength to serve his Mubarak Deen for a long, long time. Tashrif lahal.
Wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna sayyidana wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluh صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بزرگو اور بھائیو، اللہ تعالیٰ نے سارا عالم اور جو کچھ اس عالم میں پایا جاتا ہے پیدا کیا ہے، بنایا ہے. اللہ نے مخلوقات میں پیدا کی ہوئی چیزوں میں انسان کو سب سے زیادہ شرافت عطا کی ہے، اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے. اللہ نے انسان کو مخدوم اور ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہے، تمام چیزوں کو انسان کا بیگاری خادم بنایا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اے لوگو کیا تم نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا، توجہ نہیں دی کہ اللہ تعالی نے ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں و آسمانوں میں ہے، تمام چیزوں کو انسان کے لیے مسخر بیگاری خادم بنایا ہے. تو اللہ تعالی نے یہ چاند، سورج، ستارے، ہوائیں، بادل، پہاڑ، تمام ندی، نالے، دریا، سمندر، تمام گھاس پات، درخت، سارے جانور، غرض جو کچھ بھی زمین آسمان میں ہے، تمام چیزوں کو خادم اور بیگاری خادم اور انسان کو سارے عالم کا مخدوم بنایا. اللہ تعالی نے انسان کو دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں انگنت انمول نعمتیں عطا فرمائی ہیں. دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، اندھا نہیں بنایا، سننے کے لیے کان دیے بہرا نہیں بنایا، بولنے کے لیے زبان دی گونگا نہیں بنایا، سینکڑوں کاموں کے لیے ہاتھ دیے لولا نہیں بنایا، پاؤں دیے لنگڑا نہیں بنایا، رگ رگ میں جوڑ جوڑ میں بند بند میں ان گنت انمول نعمتیں عطا فرمائیں۔ یہ ساری دنیا ساری نعمتیں عطا فرما کر انسان کو تھوڑے دن کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، امیر، فقیر، غریب، رائی، رئیس، عالم، جاہل، ہر قسم کے لوگ اس دنیا میں آئے، اور جو اس دنیا میں آتا ہے اس کا یہاں دل لگ جاتا ہے، یہی کوشش کرتا ہے کہ جاؤں نہیں اور رہوں اور رہوں، ہمیشہ رہوں۔ لیکن تمام لوگوں کی ساری کوششوں کے باوجود جو بھی اس دنیا میں آتا ہے ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ ہر ایک نے گیا اور ہر ایک جائے گا۔ یہ بدن موت کے بعد فنا ہو جائے گا، گل سڑ کر مٹی میں مل جائے گا، لیکن آدمی، جان، روح وہ کبھی فنا نہیں ہوگی، زندہ رہے گی۔ انسان کو اس بدن سے نکال کر دوسرے عالم میں، جس کو آخرت کہتے ہیں، بھیج دیا جائے گا۔ ہر آدمی کو، مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، جوان، ایک نہ ایک دن اس دنیا سے آخرت میں جانا ہے، اور وہاں جا کر ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ دنیا کی زندگی بہت ہوگی، 100-200 برس کی ہوگی، لیکن آخرت کی زندگی سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں برسوں میں کبھی ختم نہیں ہوگی۔ نہ پھر اس دنیا میں آنا ہوگا، نہ کسی اور تیسرے عالم میں جانا ہوگا، اور نہ پھر کبھی کسی کو موت آئے۔ ہمیشہ ہمیشہ آخرت میں زندہ رہنا ہوگا۔ آخرت میں جہاں ہر آدمی کو جانا ہوگا اور جا کر ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنا ہوگا، آرام، چین، سکھ، جنت ملے، اللہ راضی ہو، مصیبت، عذاب، جہنم، خدا کا غضب، اس کی لعنتوں سے بچیں۔ اس کا صرف ایک رستہ ہے، طریقہ ہے، جو خود اللہ نے بتایا ہے، اور بتانے کے لیے، سکھانے کے لیے، چلانے کے لیے، چل کر دکھانے کے لیے اپنے نبیوں کو، انبیاء کرام کو، خصوصاً تمام نبیوں کے سردار، سید الاولین والآخرین، اللہ کے سب سے بڑے محبوب اور آخری نبی، آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ کی یہ ڈیوٹی مقرر کی، فرض منصبی، کہ لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو اللہ کا راستہ بتائیں، چلائیں، چل کر دکھائیں، اور جہنم سے بچانے کی کوشش کریں۔ چنانچہ حضور نے جب جہاں جو ملا کوشش کی کہ اس کے دل میں ایمان اتر جائے اور وہ اللہ کے راستے کو سیکھ لے اور چلے اور اس سے غفلت نہ برتے اور جہنم میں نہ جائے۔ بڑے بڑے دشمنوں، دشمنوں کے سرداروں، خون کے پیاسوں، جب بھی جو جہاں ملا اور آپ سے کوئی بھی موقع ملا کہنے سننے کا، آپ نے یہی کوشش کی کہ جس کو بھی ہو سکے سیدھے راستے پر لے آئیں، اللہ کا راستہ بتائیں اور چلائیں اور جہنم سے بچا سکیں۔ حضور نے فاقے جھیلے، پتھر کھائے، آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے گئے، تو ساری زندگی حضور نے تکلیفیں اٹھائیں، اور دشمنوں نے، مخالفوں نے آپ کو کبھی چین سے نہیں لینے بیٹھنے دیا. مکے میں 42 برس تک کوئی ایک آدمی بھی آپ کا دشمن اور مخالف نہیں تھا. سب لوگ آپ پر جان فدا کرتے تھے، محبت کرتے تھے، عزت کرتے تھے، تعلق رکھتے تھے. بڑے بڑے جھگڑے، تلواریں نکلی ہوئی، لڑائی کی پوری تیاری، اور حضور درمیان میں آ گئے. آپ کو معلوم ہوا کہ فلاں جگہ جھگڑا ہو رہا ہے، تشریف لے آئے اور آپ درمیان میں کھڑے ہو گئے. دونوں طرف کے لوگ رک جاتے، تلواریں میان میں داخل ہو جاتی، اور کہتے سب بالاتفاق، بڑے منصف آدمی آئے ہیں، یہ جو کہیں گے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہو. اس طریقے سے تمام مکے والے آپ پر بھروسہ کرتے تھے. جب آپ پر وحی نازل ہوئی اور اللہ نے آپ کو حکم دیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے خاندان والوں، رشتہ داروں، ان کو بلا کر سمجھاؤ، ڈراؤ، بربادی سے بچانے کی کوشش کرو. آپ نے قریش کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا صفا پر اور ان سے پوچھا کہ بھائی، میں تم میں یہی اسی شہر میں پیدا ہوا، آج تک میں نے یہی زندگی گزاری، یہ بتاؤ میں نے کبھی غلط بات کہہ کر، جھوٹ بول کر تم کو دھوکہ دیا؟ سارے مکے قریش والوں نے ایک زبان ہو کر کہا، ما جربنا علیک کذبا قط، کبھی آپ نے غلط بات نہیں کہی، جو کہا سچ کہا. آپ نے فرمایا کہ میں یہاں پہاڑی پر اونچی جگہ کھڑا ہوں اور تم سامنے نیچے بیٹھے ہو. اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے اس طرف ایک فوج ہے، لشکر ہے، اور تم کو برباد کر دے گا، تو کیا میری بات پر یقین کرو گے؟ سب نے کہا بے شک یقین کریں گے، آپ نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کہی. تو آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا کہ بت پرستی چھوڑو، ایک اللہ کو مانو، اس کی عبادت کرو، اور میں اللہ کا رسول ہوں، میری اطاعت اور فرما برداری کرو. وہ سارے لوگ جو 42 برس میں کبھی ایک آدمی مخالف نہیں ہوا تھا اور سب دل و جان سے آپ کی عزت کرتے تھے، ایک دم مخالف ہو گئے، اور سب کے سب برا بھلا کہتے، کنکر، پتھر، بیتا، مٹی پھینکتے، اچھالتے، اور خراب باتیں کہتے اٹھ کر کے چلے گئے. ان میں سے ابو لہب نے کہا، تبت یدا الہذا جماعتنا، تم پر خرابی ہو، اسی کام کے لیے ہمیں بلایا تھا. غرض یہ ہے کہ وہ پہلا دن ہے کہ مکے کے سارے لوگ حضور کے مخالف ہو گئے اور عداوتیں اور دشمنیاں شروع ہو گئیں، اور حضور کے ساتھ ایک آدمی نہیں رہا، حضور تنہا کھڑے رہ گئے، سب لوگ مخالف ہو کر اٹھ کے چلے گئے. پھر آہستہ آہستہ، بڑے بڑے لمبے عرصے کے بعد، ایک ایک کر کے مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ، غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چار حضرات ایک ایک کر کے عرصے عرصے کے بعد ایمان لائے اور تمام دنیا کی مخالفت کو انگیز کر کے قطع نظر کر کے انہوں نے اپنے آپ کو ساری مصیبتوں کے لیے پیش کیا اور اللہ کے دین میں داخل ہوئے، اور تمام مکے والوں نے مصیبتوں کے پہاڑ توڑنے شروع کیے۔ اس طریقے سے حضور اللہ کے دین کے لیے مصیبتیں اٹھاتے رہے، کوششیں کرتے رہے، اور ان دشمنوں کے ساتھ بھلائی خیرخواہی کرتے رہے۔ مکے میں جس گلی سے حضور گزرا کرتے تھے اس میں ایک بڑھیا رہتی تھی، وہ سارے دن کچرا کوڑا کرکٹ جمع کرے، اور جب حضور کے گزرنے کا وقت آئے تو وہ سارا کچرا حضور کے اوپر ڈال دے اور حضور اپنے کپڑے جھاڑ کر کے چلے جائیں۔ روز یہی ہوتا تھا، حضور اس وقت گزرتے اور وہ کچرا ڈالتی۔ ایک دن حضور وقت پر معمول کے مطابق گزرے اور جب وہاں پہنچے تو کوڑا کرکٹ کچرا نہیں آیا۔ حضور کھڑے ہو گئے اور صحابہ کرام جو ساتھ تھے ان سے پوچھا اس بڑھیا کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں پتہ نہیں کیا حال ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ضرور بیمار ہوگی، اگر اچھی ہوتی تو روز کی طرح سے آج بھی میرے اوپر کچرا آتا، آج کسی نے کچرا نہیں ڈالا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیمار ہے۔ اور یہ کہہ کر حضور خود تشریف لے گئے اس کے دروازے پر اور زنجیر پیٹی۔ اس نے اندر سے پوچھا کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میں تمہاری خیریت پوچھنے آیا ہوں، کیسی طبیعت ہے، کیا حال ہے تمہارا؟ بڑھیا نے کہا آج مجھے بخار ہے، میں بیمار ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی خدمت ضرورت بتاؤ اگر ہو۔ اس نے کہا کیا کہوں، میں بیمار ہوں، بخار میں پڑی ہوں، آج گھر میں جھاڑو نہیں دی گئی، صفائی نہیں ہوئی، گندا پڑا ہے۔ آپ نے فرمایا میں دوں گا، اور اس کافر دشمن مخالف بڑھیا کے مکان کو حضور نے جا کر جھاڑو دی، صاف کیا۔ اس نے حضور نے پوچھا اور کوئی کام ہو بتاؤ؟ اس نے کہا کیا بتاؤں، میں تو بیمار پڑی ہوں، میں فلاں چشمے کا جو 3.5 کلومیٹر کے قریب تھا اس جایا کرتی تھی، وہاں سے پانی بھر کے لاتی تھی مشکیزے میں، وہ پیا کرتی تھی، آج میں بیمار پڑی ہوں، کون لائے گا؟ آپ نے فرمایا میں لاؤں۔ لاؤ مشکیزہ، کہاں ہے؟ مشکیزہ لیا، تشریف لے گئے، اس دشمن کافر بڑھیا کا پانی اس چشمے سے بھر کر لا کر اس کو دیا، اس کو رکھا۔ یہ حضور کے اخلاق حسنہ تھے، اپنوں کے ساتھ تو تھے ہی، دشمنوں مخالفوں کے ساتھ جو ستایا کرتے تھے حضور کو، آپ ان کافروں کے ساتھ بھی ایسا برتاؤ کرتے تھے، اور ان کے ساتھ کبھی آپ نے دشمنی، عداوت، بدعا، ستانا، برا بھلا کہنا کبھی یہ نہیں کیا۔ تو اس طریقے سے آپ کے اخلاق حسنہ تمام دنیا والوں کے ساتھ بے مثال تھے، اور ہمیشہ آپ نے یہی کیا۔ یہ تو مکے کی زندگی تھی جس میں حضور مغلوب تھے اور آپ کے دشمن بہت مضبوط اور قوی تھے اور رات دن ستایا کرتے تھے، لیکن جب ستاتے ستاتے ان لوگوں نے یہ سازش تیار کی کہ اب ایسے نہیں ہوگا، حضور کو قتل کر دو، مرڈر کر دو، اور اس کی پوری اسکیم تیار کر لی، تو اللہ نے حضور کو اجازت دی کہ آپ اب آپ ہجرت کر لیجئے، مدینے چلے جائیں۔ دو سال سے مدینے والے آتے تھے، ایمان لاتے تھے، حضور کے ہاتھ پر بیعت ہوتے تھے اور حضور سے عرض کرتے تھے کہ مدینے آ جائیے، یہاں بڑا ظلم ہے، بہت ستایا جاتا ہے. حضور فرماتے تھے کہ میں اپنی تکلیف کی وجہ سے مکہ چھوڑ دوں، یہ نہیں کروں گا. یہ تو اللہ تعالی سب جانتا ہے، جب اس کی مرضی ہوگی وہ حکم دے گا تو جاؤں گا، نہیں تو یہی رہوں گا، جو بھی کچھ گزرے. اس طریقے سے حضور رہتے رہے. جب اللہ نے آپ کو فرمایا کہ آپ ہجرت کر لیجئے تو آپ نے ہجرت کی تیاری کی اور مدینے جانے کے سارے انتظام کا پوری ذمہ داری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دی. انہی کی سواری، انہی کے غلام، انہی کے آدمی، راستہ سفر اور کھانا پینا سارے انتظامات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیے. ان کے گھر میں ان کے بیٹے اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، کافر تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری کوشش اور کام بیٹے کو معلوم نہیں ہوئی. اگر ان کو معلوم ہو جاتی، ہو سکتا تھا کہ دشمنوں کو خبر ہو جاتی اور نقصان پہنچ جاتا، لیکن کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی اور اسی طریقے سے رازداری سے سفر ہو گیا. تو اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں ذرا بھی گوشہ خراب ہوتا، کوئی امکان ہوتا، تو اللہ تعالی حضور کو فوراً خبر دیتا کہ ان کے اوپر اعتماد مت کرو اور دوسرا انتظام کرو. اللہ کو سب خبر، سارے انتظامات، کوئی چیز اسے چھپی ہوئی نہیں. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور کی ہجرت ہوئی. گھر سے نکلے حضور، دیکھا کہ چاروں طرف مکے کے دشمن گھیرا حصار کیے ہوئے اور کوئی راستہ نہیں ہے. حضور نے مٹھی بھر کنکریاں اٹھائی اور ان پر دم کیا اور ان کو پھینکا. وہ کنکریاں بجائے سامنے جانے کے تین طرف پھیلی اور سب کی آنکھوں میں ریزے پڑے اور وہ آنکھیں ملنے لگے اور حضور درمیان سے نکل گئے. کسی کو پتا نہیں چلا کیا ہوا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پہاڑ پر غار میں جا کر کے چھپ گئے. تھوڑی دیر میں وہ لوگ گھر میں داخل ہوئے. حضرت علی کرم اللہ وجہ حضور کے بستر پر سو رہے تھے، آرام فرماتے. پوچھا، کھول کے دیکھا کہ حضرت حضور نہیں ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ. پوچھا، حضور کہاں ہے؟ انہوں نے کہا مجھے خبر نہیں. کہاں کہ تمہیں خبر نہیں، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، چاروں طرف تلاش کیا، کہیں حضور نہیں ملے. تو پھر صبح کو قدم کے نشان جو چلتے ہیں نشان زمین پر، اس سے دیکھتے دیکھتے غار تک پہنچے. اب وہاں جا کر سارے دشمن، مکے کے بڑے بڑے سردار غار کے منہ پر کھڑے ہیں. سورج نکل چکا ہے، صبح ہو چکی ہے، غار میں اندھیرا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب کو جان دیکھ رہے ہیں، پہچان رہے ہیں. حضور سے کہتے ہیں کہ حضور دشمن آ لیے، غار کے منہ پر دیکھیے، فلانا فلانا فلانا، یہ سب بڑے بڑے دشمن کھڑے ہوئے ہیں. حضور فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تھوڑی دیر میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے، کہاں کھڑے ہو، خام خواہ پتہ نہیں کس کا نقش دیکھ لیا، کس کا پاؤں دیکھ لیا. یہاں اس جگہ کہاں کون آیا ہے؟ یہ دیکھو غار کے منہ پر مکڑی نے جالا تن رکھا ہے. اگر آج کوئی اس میں داخل ہوا ہوتا تو یہ جالا ٹوٹ جاتا. کوئی 15-20 منٹ میں جالا نہیں تنا جاتا، خدا جانے کب کا ہے. خامخواہ ہمیں دھکے کھلا رہے ہو جنگل میں، یہاں کہاں ہے، کون ہے. اتنی دیر میں دوسرے نے کہا کہ دیکھو یہاں کبوتر انڈے پر بیٹھا ہے، اگر کوئی آدمی اس میں ہوتا تو کبوتر اڑ جاتا، کبھی نہ بیٹھتا. چلو چلو، وہ چلے گئے اور اللہ نے حضور کو حفاظت فرمائی. غار میں جب اور روشنی پھیلی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضور تو ان کے ران پر سر رکھ کر سو گئے تھے، رات بھر کے جاگے ہوئے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ اس غار میں سوراخ ہے. ان کو خطرہ ہوا کہ اس سوراخ میں اگر سانپ ہوا اور نکلا تو حضور کو کاٹ نہ لے، تکلیف نہ پہنچا دے، خطرہ نہ پیش آ جائے. اگر حضور اور وہ جاگتے ہوتے تو کوئی پتھر سوراخ میں ٹھونس دیتے، خطرہ دور ہو جاتا. لیکن حضور سو رہے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر سر ہے اور نبی کو جگایا نہیں جا سکتا، درست نہیں ہے. اس لیے کہ نہیں معلوم اس نبی کا معاملہ اللہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کوئی وحی خواب کی صورت میں یا کسی اور شکل میں نازل ہو رہی ہو، کوئی بات اور ہو، اور جگانے سے وہ ٹوٹ جائے تو نقصان ہو جائے گا. اس لیے نبی کو نیند کے اندر جگایا نہیں جا سکتا، خود جاگیں گے تو جگا نہیں سکتے. اور اگر سونے دے اور سانپ نکل آیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے حضور بھی نہ جاگے اور خطرہ بھی ٹل جائے، اس کے واسطے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا دوسرا پاؤں بڑھایا اور اس سوراخ پر اپنے پاؤں کا انگوٹھا رکھ دیا تاکہ اگر کوئی چیز ہو اور نکلے اور کاٹے تو میری جان خطرے میں پڑے، حضور محفوظ رہے. اس میں سانپ تھا اور اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے انگوٹھے میں کاٹا، اور کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو اپنی جان کو قربان کرنے کا عزم کر چکے تھے، اس لیے نہیں ہٹایا پاؤں، اور تکلیف بڑھی، بڑھتے 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 آنکھ سے پانی بلا اختیار نکلتے نکلتے حضور کے چہرے مبارک پر قطرہ گرا. آپ کی آنکھ کھلی، کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، حضور کیا کہوں، میں نے بہت کوشش کی کہ آپ کی آنکھ نہ کھلے، لیکن اس میں یہ سوراخ ہے اور اس سوراخ میں مجھے خطرہ ہوا کہ سانپ نہ ہو، تو میں نے انگوٹھا رکھ دیا اور اس میں سانپ تھا، اس نے میرے کاٹ لیا. اس کی تکلیف سے یہ پانی آنکھوں سے گرا اور آپ کی آنکھ کھل گئی، میرے اختیار کو کوئی دخل نہیں. آپ نے دم کر کے اپنا لعاب دہن، منہ کا تھوک، حضور نے اس انگوٹھے پر لگا دیا اور دم کر کے پڑھ کر کے دم کیا، پھونک ماری، اللہ نے شفا عطا فرمائی. تو اگر خدا نخواستہ، جیسے کہ شیعہ کہتے ہیں، کوئی امکان ذرا سا بھی، خلوص، انتہائی خلوص، جان تک قربان کرنے کا خلوص، اتنا ایسا نہ ہوتا تو کبھی اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالتے. جو ہوتا ہوتا, لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ساری عمر اپنی جان, اپنا مال, اپنی اولاد, ہر چیز حضور پر قربان کی, اور اسلام کے لیے, دین کے لیے ہمیشہ بڑی بڑی قربانیاں دیتے رہے. اللہ تعالی ذرا برابر اگر خلوص میں کمی ہوتی تو حضور کو اطلاع کرتے. مدینے کے منافقین کی اطلاع اللہ نے حضور کو دی کہ فلاں فلاں آدمی منافق ہے, مخلص نہیں ہے. اگر اتنے بڑے عہدے پر اتنا بڑا ایمان والا, اسلام کا ستون, اس میں اگر ذرا برابر بھی کمی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ضرور حضور کو خبر دیتا. بہرحال ہجرت ہوئی اور حضور تشریف لے آئے. مدینے جب آئے تو وہاں کھل کر کے اللہ کے دین کا کام کرنے کا موقع ملا, اور اللہ کا کلمہ اور اس کا دین بلند ہوا, بڑھا. اور مکے والے پوری طاقت سے جتنا ممکن تھا وہ سب کچھ کر کے مٹانے کے لیے حملہ آور ہوئے اور برباد ہوئے. اللہ نے اسلام کی شان کو بڑھایا اور فتوحات دی اور کامیابیاں دی, اور نہتھے, سواری نہیں, راشن نہیں, ہتھیار نہیں, اور مکے والوں کے پاس سب کچھ, پھر بھی مکے والے ہارے, شکست ہوئی, لاشیں, گرفتار, قیدی, ہتھیار, راشن, سواریاں, سب کچھ چھوڑ کر بھاگے ہار کر. اللہ نے اسلام کو فتح نصیب کی اور کامیاب فرمایا. اس سب کے بعد بھی جب حضور خواب میں آپ نے دیکھا کہ احرام کی حالت میں ہے, تو حضور نے اعلان کیا کہ عمرے میں جائیں گے. صحابہ کرام بھی تیار ہو گئے عمرے کے لیے. جب یہ حضرات مکے کے قریب پہنچے تو مکے والوں کو خبر ہوئی, انہوں نے روک دیا کہ ہماری اجازت نہیں ہے, تم مکے میں عمرے کے لیے نہیں آ سکتے, کسی کام کے لیے ہمارے شہر میں نہیں آ سکتے. حضور حدیبیہ میں ٹھہر گئے اور آپ نے وفد بھیجا, بات چیت کی, کسی طرح تیار نہیں. آخر کار مکے والوں کی تجویز کے مطابق صلح ہوئی, صلح حدیبیہ, اور وہیں احرام کو کھولنا پڑا, عمرہ نہیں کر سکے اور واپس آ گئے. پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ نے طاقت عطا فرمائی اور کامیابی دی, اور حضور کے ساتھ عظیم الشان لشکر چلا اور مکہ فتح ہوا. ایسے باغی, ایسے دشمن, اس طریقے سے اللہ نے طاقت دی اور کامیابی عطا فرمائی. ان لوگوں سے جو مقابلہ نہیں کر سکے اور مکہ فتح ہو گیا, اور کوئی دنیا میں جیسے ہوتا ہے ہوتا تو خدا نے لے کیا ہوتا, مگر ایک آدمی قتل نہیں ہوا, نکسیر نہیں پھوٹی, خون نہیں بہا, قطرہ نہیں بہا, مکہ فتح ہو گیا. حضور جب مکے میں داخل ہوئے تو آپ نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی فلاں ابو سفیان کے گھر میں, فلاں کے گھر میں, فلاں کے گھر میں چلا جائے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا. ابو سفیان مکے والوں کے سردار تھے, اپنے سردار کے ہاں جانے میں کس کو عیب معلوم ہو. سب چلے گئے اور مکہ فتح ہو گیا اور کوئی خون نہیں بہا. جب مکہ فتح ہو گیا تو سفر, بڑھاپا, اور اتنی بڑی اللہ نے کامیابی, دشمنوں کے سب سے بڑے مرکز کو کام فتح کرا دیا. سارے صحابہ کرام مکے میں فتح کر کے آرام سے سو گئے, اور حضور سوئے نہیں, مکے کی گلی گلی گھوم رہے, تلاشی لینے کے لیے نہیں، گرفتار کرنے کے لیے نہیں، جیل بھیجنے کے لیے نہیں، لوٹنے کے لیے نہیں، مارنے کے لیے نہیں، پھر رہے ہیں کہ میرے ساتھی بڑے مظلوم ہیں، انہی مکے والوں نے ان لوگوں حضور ہمارے ساتھیوں کو مارا، قتل کیا، سارے ظلم کیے، آج یہ قابض ہوئے، مکے پر فاتح ہو گئے، ایسا نہ ہو کہ کوئی ظالم نظر آ جائے اور غصے میں بھر جائے اور جھگڑا ہو جائے۔ اس لیے مکے والوں کو بچانے کے لیے حضور آرام نہیں فرماتے اور تمام رات مکے کی گلی گلی گھوم رہے۔ گھومتے گھومتے ایک بڑھیا کو دیکھا کہ وہ بڑھیا اپنی گٹھڑیاں رکھے ہوئے گلی میں بیٹھی ہے، سامان۔ حضور نے پوچھا، اماں کیا بات ہے؟ کہنے لگے، بیٹا بولو مت، بولنے کا موقع نہیں ہے، کوئی آواز سن لے گا، میں بوڑھی ہوں، یہ میرا سامان ہے، مجھ سے اٹھتا نہیں، انتظار میں ہوں کوئی اللہ کا بندہ آ جائے مجھے مکے سے باہر پہنچا دے۔ حضور نے کہا، لاؤ یہ بڑھیا، یہ گٹھڑیاں میرے اوپر لا دو، میں لے چلتا ہوں۔ اس کی تمام گٹھڑیاں اٹھائیں اور اس کو لے کر مکے سے باہر، جب مکے سے باہر ہو گئے تو اس نے کہا، اب رکھ دو۔ حضور نے رکھ دی۔ پوچھا، اماں کیا بات ہے، کیوں اپنا گھر چھوڑ کر یہ باہر جنگل میں آ گئی؟ کہنے لگے، بیٹا اب بتا دی، بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نیا دین لے کر آئے تھے، ہم سب لوگوں نے اتنا ستایا اتنا ستایا اتنا ستایا، ان کو نکال دیا، وہ چلے گئے، مدینے چلے گئے۔ اب ان کی طاقت اتنی بڑھی کہ آج شام وہ مکے میں فتح کر کے داخل ہو گئے، صبح کو پتہ نہیں کیا ہوگا، اس لیے نہ میں گھر رہوں اور نہ دیکھوں، باہر چلی آئی جنگل میں چلی جاؤں گی۔ حضور نے فرمایا، اور بیٹا تم تو فرشتے ہو، ایسے ہو ایسا ہو، مجھے جان بچائی، مال بچایا، نکال کے لے آئے۔ حضور نے فرمایا، اماں میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں گارنٹی لیتا ہوں، بال بھی کا نہیں ہوگا، کوئی ترچھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا، اپنے گھر چلو، اطمینان سے رہو، کوئی کچھ نہیں ہوگا۔ کہا، ارے تم ہی ہو محمد، ہم نے تو پتہ نہیں تھا، تم تو بڑے ایسے فرشتہ، ایسا ویسا، بے شک اگر تم ہو تو کچھ نہیں ہوگا، اچھا مجھے پھر پہنچا دے۔ اس حضور نے پھر اس کا سب سامان اٹھایا رکھا اور اس کو لے کر اس کے گھر پہنچایا۔ صبح ہوئی، مکے کے سر بڑے بڑے سردار حتیم کے پاس کھڑے، حضور پوچھتے ہیں، بتاؤ تم کس قابل ہو، تمہارے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہنے لگے، ہم تو بڑے پاپی ہیں، کوئی برائی ہم نے چھوڑی نہیں، سب کچھ کیا، اور کوئی سزا ہمارے لیے کافی نہیں، جو چاہیں آپ سزا دیں، لیکن اگر آپ معاف کر دیں تو بہت بڑی بات۔ یہ سننا تھا کہ حضور نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، آج میں تم کو تمہارے کالے کارنامے، ظلم، زیادتیاں جو تم نے کی تھی، وہ تم کو سنا کر شرمندہ بھی نہیں کرنا چاہتا، جاؤ تم سب آزاد۔ اچھلتے کودتے بھاگے چلے گئے سارے مکے والے۔ حضور، وہ تو سب چلے گئے اپنے اپنے گھروں کو، حضور تشریف لے آئے جہاں ٹھہرے تھے۔ تھوڑی دیر میں حضور کے دشمنوں کے سب سے بڑے سردار عامر بن ہشام ابو جہل کے لڑکے کی بیوی اکرمہ کی، وہ حضور کے پاس آئی، حضور کی چچا زاد بھائی کی بیوی تھی، وہ کہنے لگی کہ آپ نے سب کو معاف کر دیا؟ آپ نے فرمایا بے شک سب کو معاف کر دیا. کہنے لگی میرا شوہر اکرمہ جب کل شام آپ لوگ مکے میں داخل ہوئے تو کہنے لگا کہ میں تو حضور کے سب سے بڑے دشمن کا بیٹا ہوں اور ساری عمر میں نے دشمنی کی ہے، کسی کا کچھ ہو مجھے معافی نہیں مل سکتی، اس لیے نہ رہوں اور نہ دیکھوں، میں چلا. وہ بھاگ گیا. آپ نے سب کو معاف کر دیا، کیا اکرمہ کو بھی معاف کر دیں گے؟ حضور نے فرمایا جاؤ اکرمہ سے کہو بالکل معاف، کچھ نہیں کہا جائے گا، سارے قصور معاف. اچھل پڑی، بھاگی چلی گئی، آدمی بھیجا اور یہ کہا کہ حضور نے سارے مکے والوں کو معاف کر دیا اور تیرا تو نام لے کر تجھے معاف کر دیا، آ جا. چنانچہ اکرمہ آئے، ایمان سے مشرف ہوئے، صحابی ہوئے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ. اس طریقے سے حضور نے کافروں کو، اپنے دشمنوں کو، دشمنوں کے سرداروں کو، سب کو ایک قلم کسی کا بدلہ نہیں کیا، سب کو معاف کیا. تو بھائیوں یہ حضور کے اخلاق حسنہ تھے، تلوار سے نہیں، بندوق سے نہیں، کبھی آدمی کا دل ہتھیار اور بندوق اور ظلم سے سیدھا نہیں ہوتا. احسان سب سے بڑی تلوار، بھلائی خدمت، جس کا آدمی محتاج ہو وہ دو، وہ تمہارا غلام ہو جائے گا، اور تم زبردستی اپنے غلام بناؤ کبھی نہیں. یہ کالے جس کے ملک میں تم رہتے ہو اور سب کچھ تمہارے پاس انہی کا ہے، اگر تم ان کے ساتھ احسان و مروت کرتے تو آج یہ سب اسلام میں داخل ہو گئے، ایک بھی کافر نہ ہوتا. تم نے ان کے ساتھ ظلم کیا، ان گوروں کی حمایت میں ان کے ساتھ برا معاملہ کیا، کبھی انصاف احسان. آج بھی اگر تم احسان کرو، ان کے ساتھ بھلا معاملہ کرو، اپنے ساتھ بٹھاؤ، کھلاؤ پلاؤ، تو تمہارے بے دام غلام ہو جائیں. تم آج بھی ان کو آئی تو کارا چھے کاپی کاڑو تو ان کے دل میں بھی نفرت پیدا ہوتی. اگر تم ان کے ساتھ معاملہ کرو جو حضور نے دشمنوں کے ساتھ کیا، یہ تو تمہارے دشمن نہیں ہیں، تم ان کے ملک میں رہتے ہو اور جتنی بھی تمہارے اندر اللہ نے جو کچھ دیا ہے، دنیا دی ہے، وہ سب انہی کی بدولت ملی ہے. اس لیے ان کے ساتھ احسان کرو، مروت کرو، یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور انسان ہیں، اور اسلام میں کبھی ان کے باپ دادا، پڑوسی، دوسرے ملکوں کے لوگ بڑی بڑی قربانیاں دے چکے ہیں. ان کو اگر تم اچھا معاملہ کرو تو یہ تمہارے ساتھ ہو جائیں. مگر حضور کی اخلاق، حضور کے احسان کی تقلید تم سے مشکل ہے، تمہارے دل میں ان سے نفرت ہے اور تم ان کے ساتھ برا معاملہ کرتے ہو، اسی وجہ سے یہ تمہارے ساتھ بھی تمہارے دین میں نہیں داخل ہوتے. تو بہرحال حضور نے دشمنوں کے ساتھ، قاتلوں کے ساتھ، ظالموں کے ساتھ احسان و مروت کی. جب طائف میں پتھر مارتے 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 اور وہ لوگ باہر نکال کر لوٹ گئے، تو اس وقت حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھے، ان سے دیکھا نہیں جا رہا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ نے ان سے کچھ مانگا نہیں، چھینا نہیں، مارا نہیں، ظلم نہیں کیا، انہوں نے اتنا ستایا آپ کو، اتنا مارا، تمام بدن لہو لہان کر دیا، بد دعا دیجئے خدا ان کو غارت کر دے. حضور کا چہرہ مبارک زرد تھا، تکلیف تھی سارے بدن میں. جب بد دعا کا لفظ سنا تو چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور حضور نے قسم کھا کر کہا، واللہ یا زید لم ابعث لعانا، قسم خدا کی زید، اللہ تعالی نے مجھ کو بد دعائیں دینے والا، لعنتیں بھیجنے والا بنا کر نہیں بھیجا، میں کسی کو بد دعا نہیں دوں گا. انہوں نے مارا، لعنوان کیا، میں بد دعا نہیں دوں گا. تو بھائی حضور کے اخلاق تو یہ تھے. تھوڑی دیر میں فرشتہ آیا اور حضور سے کہنے لگا کہ میں یہاں پہاڑوں پر مسلط ہوں، متعین، جو کچھ ہوا سب میں نے دیکھا، آپ مجھے حکم دیں میں پہاڑوں کو ٹکرا دوں، یہ سارے طائف والے پس کر ختم ہو جائیں. حضور نے فرمایا نہیں، میں کبھی بد دعا نہیں دوں گا، کبھی ان کو برباد نہیں. اگر یہ ہدایت پر نہیں آئیں گے تو ان کی اولادیں ہدایت پائیں گے، میں ان کو غارت کر دوں. تو بھائیو ساری عمر حضور نے اپنے دشمنوں کے ساتھ احسان، مروت، بھلائی، اچھا معاملہ کیا. کاش ہم لوگوں کو بھی اللہ توفیق دے اور ہم اللہ کے دین کے خاطر اپنے غیر مسلموں کے ساتھ وہ سلوک کریں جو حضور اپنے دشمنوں کے ساتھ کرتے، کھلائیں پلائیں، اپنے ساتھ بٹھائیں. حضور کے سفر میں ایک کافر غلام تھا میسرہ، حضور جو کھانا پکتا تھا وہی اس کو کھلاتے تھے کافر غلام کو، اور اپنی پلیٹ میں اپنے ساتھ دونوں وقت اس کافر غلام کو کھانا کھلاتے تھے، الگ نہیں، بچا کچا نہیں. آج مسلمان میں یہ حوصلہ نہیں، اس کو ذلیل سمجھتا ہے اور اس کو الگ کھانا دیتا ہے، بچا کچا اپنے ساتھ نہیں کھلاتا. اگر حضور جیسا حوصلہ ہو جائے، ہم ان کے غلام ہیں حضور کے، ہم کو وہی طریقہ اپنانا چاہیے جو حضور نے کافروں کے ساتھ اپنایا تھا. دنیا میں اسی طرح اسلام پھیلا ہے، تلوار سے نہیں، جوتے سے نہیں، گالی دے کر نہیں، ہارا کہہ کر نہیں، سب دنیا میں اسلام پہ. آج ہم کو بھی وہی اخلاق برتنا چاہیے، اور اگر یہ برتے تو بہت کچھ ہو جائے. تو اس لیے بھائیو حضور نے معاملہ ہمیشہ یہ کیا، تو اس کی وجہ سے دنیا میں اسلام پھیلا. اور کافر لوگ جو دشمن تھے، مخالف تھے، وہ ان کی اولادیں اللہ کے دین میں داخل، مکے والے جو حضور کے خون کے پیاسے تھے، انہی کی اولادیں ایمان لائیں اور اسلام میں داخل ہوئی اور سارے عالم میں اسلام کے لیے قربانیاں دیتے رہے اور دین کو پھیلاتے رہے. آج ہم بھی اگر وہ اخلاق برتے تو بہت کچھ بدل رہا ہے. بہرحال تو اللہ تعالی نے حضور کو سارے عالم کے لیے بہترین نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے. جو آدمی بھلائی چاہے اس کو حضور کے نمونے کے مطابق اپنے آپ کو چلانا چاہیے، نجات تو اس میں. اسی لیے اللہ کی اطاعت فرض ہے، اللہ نے حکم دیا، حضور کی اطاعت بھی فرض ہے، اللہ نے حکم دیا قرآن. اس لیے ہم کو حضور کی اطاعت کرنی چاہیے، فرما برداری کرنی چاہیے اور حضور کے طریقے پر چلنا چاہیے، اسی میں نجات اور کامیابی. لیکن بھائی یہ دنیا یہ ایسی ہے جیسے بھٹی، عربی میں فرن کہتے ہیں، معلوم نہیں انگلش انگلش میں کیا کہتے ہیں، آپ لوگ تو ہندوستانی تھے سب بھول گئے، انگلینڈ کے آدمی معلوم ہوتے ہیں انگلشی انگلش انگلشی انگلش، نہ گجراتی یاد رہی، سب بچے گجراتی نہیں سمجھتے، نہ ہندوستانی، سب کے لوگ جو آہستہ آہستہ انگریز بنتے جا رہے ہیں. کچھ دنوں میں ہندوستان جائیں گے تو نہ تمہاری کوئی سمجھے گا نہ تم ان کی سمجھو گے، خالی منہ دیکھتے رہو گے، ایسا حال ہو جائے گا. تو اس لیے بھائیو اپنے طرز عمل کو درست کرو اور حضور کا اتباع. یہ دنیا جیسے میگنٹ لوہے کو کھینچتا ہے، یہ دنیا انسان کو جہنم کی طرف کھینچتی. اگر پوری جد و جہد نہ کرے چاروں ہاتھ پاؤں سے تو جہنم سے بچ نہیں سکتا. شریعت، اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر معمولی طور پر کوشش کر کے چلنا ممکن نہیں. ساری دنیا جہنم کی طرف کھینچ رہی، مخالف سائد. اس سے بچنے کے لیے پورا زور اگر نہ لگائے تو ممکن نہیں ہے بچنا. اور زور لگانے کا جذبہ پیدا ہو، خیال پیدا ہو، صلاحیت پیدا ہو، کوشش میں کامیابی ہو، اس کے لیے ایکسرسائز کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے. دل میں بھی روگ، ظاہر میں بھی روگ. اگر دل پر کالے بادل چھائے رہیں گے، کالی سیاہی گناہوں کی تپڑ جمے رہیں گے، تو یہ دل شریعت کے لیے، اللہ کے تعلق کے لیے، آخرت کے یقین اور خوف اور خشیت کے لیے تیار نہیں ہوگا، کرنے نہیں دے گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک آدمی دکان سے کھڑا کھڑا، کوئی محنت مشقت نہیں اٹھاتا، دکان سے ہوتے ہوتے ایک دم کاروبار کرتے کرتے مسجد میں آ جائے اور نماز میں شریک ہو جائے، عام حالات میں نماز کی نیت باندھ کر تمام دکان کا اسٹاک، سامان، مطالبہ، خریدار، بیچنے والا، دوسرے لوگ کیا چیز مانگ رہا ہے، کیا دینا ہے، کس کا ٹیلی فون آ رہا ہے، کس کا قرضہ ادا کرنا ہے، کس کا تقاضا پورا کرنا ہے، کس کو مال بھیجنا ہے، کیا یاد رہا، کیا بھول گیا، اسی سب میں لگا رہے گا کہ نہیں؟ بولو. تو یہ نماز ہوئی یا دکان ہوئی؟ کیا ہوا؟ ادھر دکان ہی دکان ہو گئی، وہی بزنس مسلط دل میں، دماغ میں، اندر باہر. ساری نماز کیا پڑھا، کہاں آئے، کیا کیا، کچھ پتا نہیں. الف سے یا تک دکان مسلط رہی. اگر پوری نماز میں ایک دفعہ بھی اس کو یاد آ گیا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو غنیمت بات ہے. ہونا یہ چاہیے کہ پوری نماز میں ایک دفعہ بھی کوئی چیز، بیوی، بچے، شوہر، بھائی، بہن، ماں باپ، جانور، کھیتی، دکان، بزنس، کوئی چیز نماز میں یاد نہ آئے، ایسی نماز ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حدیث سناتے ہیں کہ ہم حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک آدمی نظر آیا، نہ پہلے سے آتا ہوا دیکھا، نہ ہم اس کو جانتے، نہ وہ ہمارا جانا پہچانا، نیا قسم کا اوپرا آدمی اچانک ظاہر ہوا اور مجلس میں گھس کر کے اس نے ایک دم سے حضور کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضور نے جواب دیا اور آگے بڑھ کر حضور سے گھٹنے سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا. حضور کی خصوصیات میں یہ بات تھی کہ اچانک کوئی آدمی آتا تو حضور سے مروب ہو جاتا، بے تکلف ایک دم سے سامنے نہیں آتا، ہمت نہیں پڑتی. لیکن یہ آدمی ایسا کہ بالکل اچانک، نیا بالکل، اور گھٹنے تو گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا اور اس نے بیٹھ کر کے پوچھنا شروع کیا، مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ آپ نے بتایا ایمان یہ ہے. پھر پوچھا مل اسلام، اسلام کیا چیز ہے؟ حضور نے فرمایا اسلام یہ ہے یہ ہے یہ. پھر پوچھا مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کا انک ترا ان لم تکن ترا فانہ یراک. احسان اللہ نے بہت تعریف کی ہے احسان کی. احسان اس چیز کا نام ہے کہ تم اللہ کی عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو بھی تلاوت وغیرہ، یہ سب عبادتیں ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اس طرح عبادت کرو. اور حضور نے فرمایا ان لم تکن ترا، اگر تم کسی مجبوری سے دیکھ نہیں سکتے فَإِنَّهُ يَرَا. یہ تو بہرحال یقینی ہے کہ اللہ سب کچھ دیکھتا، تو وہ تو بہرحال دیکھ رہا ہے، اس کا خیال کرو، بھولو مت. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، ایک آدمی ہو جو چوری کی نیت سے ایک گھر میں گھس جائے، دروازہ توڑ کر، دیوار پھاند کر، کسی طرح کسی کے گھر میں گھس جائے، اور کباٹ ہے اور بکس ہے اور تجوری ہے اور الماری ہے، سب کو کھولے اور سونا چاندی کرنسی زیور یہ وہ ہیرے جواہرات سب جمع کر لے. اب جب وہ سب جمع کر لے اور اس کو باندھنے لگا پوٹلی لے کر بھاگنے کے لیے، تو اس کی نظر پڑے کہ وہ سب انسپکٹر پولیس کا بڑا افسر جو سب کچھ کر سکتا ہے، گولی بھی مار سکتا ہے اور یہ بھی اور وہ بھی، وہ سامنے سے کھڑا دیکھ رہا ہے. اس چور کو جب یہ چور پولیس کے اس افسر کو دیکھے گا تو کیا حال ہو جائے؟ ہاتھ کانپ جائیں گے یا نہیں؟ کیوں بھائی بولو، اس نے چوری کرتے سب دیکھ لیا ہے، ہاتھ کانپ جائیں گے، برا حال ہو جائے گا، موت نظر آئے گی، چوری ووری سب بھول جائے گی، اب کیا کرو؟ جیسے سب انسپکٹر کو دیکھ کر چور کا حال ہوا ہے، ایسے ہی اللہ کو تمہارا تعلق ہو اور اللہ کو حاضر ناظر دیکھنے والا دیکھ کر تم اسی طریقے سے بالکل قابو سے باہر. اگر یہ نعمت حاصل ہو جائے تو پھر تمہاری نماز کیسی ہوگی؟ بولو بھائی بولو. وہ اس وقت بزنس یاد آئے گا؟ نہیں. کیوں؟ اللہ دیکھ. اگر اللہ کا یقین، استحضار، تعلق اتنا مضبوط ہو جائے جیسا سب انسپکٹر کا یقین ہے کہ اب مر گیا میں بچ نہیں سکتا، اسی طریقے سے اللہ کا یقین حاصل ہو جائے، یہ یقین، اللہ تعالی کی حاضری دیکھنا، پتہ رکھنا، خبر رکھنا اور اس کا قادر مطلق ہونا، یہ دل دماغ میں جمع ہوا ہو، یہ بلا محنت کے نہیں ہو سکتا. اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، جستجو کی ضرورت ہے، ایکسرسائز کی ضرورت ہے، اور وہ ایکسرسائز ہے اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر کرو تو یہ دل، یہ دماغ، اس میں اللہ موجود ہوگا اور اس کا تعلق ہوگا اور مضبوط ہوگا جتنا کرو گے. اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن میں جگہ جگہ مسلمانوں کو حکم دیا ہے، اذکر اللہ ذکرن کثیرن وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو، تین تسبیح چھ تسبیح نہیں، بہت زیادہ ذکر کثیر، تمام چیزیں، عمل، کام کم ہو جائیں، اللہ کا ذکر بڑھ جائے، اتنا ذکر کرو. اللہ قرآن میں یہ چاہتا ہے، یہ حکم دیتا ہے، ذکر کثیر جب کہلائے گا. اور صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو. اللہ نے قرآن میں کہا اذکر اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبکم. اللہ کا ذکر کھڑے، اللہ کا ذکر بیٹھے، اللہ کا ذکر لیٹے، کروٹوں پر، تینوں حالتوں میں ساری عمر کرتے رہو. میں نہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام میں تین عبداللہ، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود رضوان اللہ علیہ اجمعین، یہ تین عبداللہ وہ تھے کہ جن کو تمام صحابہ کرام قرآن سمجھنے میں سب سے اولا مانتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی جب اٹکتے تو ان کو بلاتے اور پوچھتے کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، اور یہ نوجوان بتاتے کہ اللہ تعالی نے قرآن میں اس آیت میں یہ کہا ہے، یہ مطلب. اتنا بڑا مقام تھا قرآن دانی میں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، اور حضور نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ ان کو قرآن کا سمجھ عطا فرما. تو وہ کہتے ہیں کہ آدمی ساری زندگی یا کھڑا یا بیٹھا یا لیٹا، پیدا ہونے سے مرنے تک تین حالتوں میں گزارتا ہے، سارے کام اسی تین حال میں کرتا ہے، اور اللہ نے ان تینوں حالتوں میں اپنے ذکر کا حکم دے دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب تم ایماندار ہو تو موت تک اللہ کے ذکر کو کبھی بھولو مت، غافل مت ہو، برابر پوری عمر اللہ کا ذکر کرتے ہو. اسی طریقے سے اللہ تعالی نے فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہر ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے دل کا سکون اطمینان نصیب ہو، ملے. اللہ کہتا ہے کہ دل کا اطمینان نہ اولاد سے ہوگا، نہ مال سے ہوگا، نہ بزنس سے ہوگا، نہ کوٹھی بنگلے فرنیچر سامان روپیہ پیسہ کسی سے نہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دل کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے. اگر چاہتے ہو کہ دل مطمئن ہو تو اس کا علاج صرف اللہ کے ذکر سے، کسی اور چیز سے ممکن. تو بھائی اسی طریقے سے قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے اپنے ذکر کا حکم دیا ہے، اور حدیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ذکر کا حکم دیا ہے بکثرت، بہت حدیثیں. اس لیے بھائی اللہ کے ذکر کو کرو، کثرت کرو، زیادہ کرو، تاکہ تمہاری نماز نماز بنے، روزہ روزہ بنے، زکات زکات بنے. اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت ہزاروں نمازوں کے برابر ہو جائے، اور بڑے بڑے اللہ تعالیٰ تم کو اجر عطا فرمائے اور اللہ کے ہاں قبول ہو. اگر ایسی نماز پڑھی کہ بزنس میں، جانوروں میں، اولادوں میں، گھر والوں میں، ساری نماز میں تصور لگا رہا، اس نماز میں کتنا ملے؟ نماز تو ہو جائے گی لیکن اس سے اللہ کے ہاں قبولیت کہاں ملے گی؟ اس لیے ایکسرسائز کی ضرورت ہے، اللہ کے ذکر کی کثرت کی ضرورت ہے، مجاہدے اور مشقت کی ضرورت ہے، تاکہ اس دل سے قساوت دور ہو، غیر کی محبت دور ہو، اللہ کا خوف و خشیت پیدا ہو، اور اللہ تعالی کی عبادت صحیح معنوں میں ہو، اور اللہ کا قرب نصیب ہو اور خوف و خشیت ہو. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو، معلوم نہیں اذان کے بجے ہے، پانچ منٹ باقی، اس لیے اللہ تعالیٰ سے کہ تعلق ہونا چاہیے، اور سچا تعلق ہونا چاہیے. اور دنیا استعمال کے لیے اللہ نے دی ہے، حرام مت کماؤ، حلال کماؤ، حلال خرچ کرو، تاکہ تم کو جہنم سے بچ سکو، یہ دنیا جہنم میں نہ لے جا سکے، اور اللہ سے تعلق پیدا کرو. وآخر دعوانا الحمدللہ. اچھا بھائی دعا کر لو. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہم فصلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہمیں مغفرت و رحمت عطا فرما, ہمارے مقاصد پورے فرما, ہم کو ایمان خالص عطا فرما, خوف و خشیت عطا فرما, اپنا تعلق اور محبت عطا فرما, اپنے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا کروا دے, مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور کر دے, بیکاروں کی بیکاریوں کو دور کر دے, ہم سب کے مقاصد کو پورا فرما. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. رحمتہ